बाज़ ना समझ जो इस्लाम पर जिहाद का इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि ये सब लोग जबरन तलवार से मुसलमान किए गए थे। अफसोस, हज़ार अफसोस कि वो अपनी बेइंसाफ़ी और हक पोशी में हद से गुज़र गए हैं। हाय अफसोस, उनको क्या हो गया कि वो अमदन सही वाक़यात से मुंह फेर लेते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मुल्क में एक बादशाह की हैसियत से ज़हूर फरमा नहीं हुए थे। तो ये गुमान किया जाता कि चूंकि वो बादशाही जबरूत और शौकत अपने साथ रखते थे, इसलिए लोग जान बचाने के लिए उनके झंडे के नीचे आ गए थे। पर सवाल तो ये है कि जबकि आपके लिए अपनी गरीबी और मिस्कीनी और तन्हाई की हालत में खुदा की तौहीद और अपनी नबूवत के बारे में मुनादी शुरू की थी, तो उस वक्त किस तलवार के खौफ से लोग आप पर ईमान ले आए थे? और अगर ईमान नहीं लाए थे तो फिर जबर करने के लिए किस बादशाह से कोई लश्कर मांगा गया था और मदद तलब की गई थी? ए हक के तालिबो, तुम यकीनन समझो कि ये सब बातें उन लोगों की इफ्तरा हैं जो इस्लाम के सख्त दुश्मन हैं। तारीख को देखो, क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही एक यतीम लड़का था जिसका बाप पैदाइश से चंद दिन बाद ही फौत हो गया और माँ सिर्फ चंद माह का बच्चा छोड़कर मर गई थी? तब वो बच्चा जिसके साथ खुदा का हाथ था, बगैर किसी के सहारे के खुदा की पनाह में परवरिश पाता रहा। और इस मुसीबत और यतीमी के अय्याम में बाज़ लोगों की बकरियां भी चराईं और बजुज़ खुदा के कोई मुतकफ़िल न था, और 25 बरस तक पहुँच कर भी किसी चचा ने भी आपको अपनी लड़की ना दी, क्योंकि जैसा कि बज़ाहिर नज़र आता था, आप इस लायक न थे कि खानादारी के अखराजात के मुतहम्मल हो सकें। और नीज़ महज़ उम्मी थे और कोई हरफा और पेशा नहीं जानते थे। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के सन तक पहुँचे तो एक दफ़ा आपका दिल खुदा की तरफ खींचा गया। एक गार मक्का से चंद मील के फासले पर है जिसका नाम हिरा है। आप अकेले वहाँ जाते और गार के अंदर छिप जाते और अपने खुदा को याद करते। एक दिन उसी गार में आप पोशीदा तौर पर इबादत कर रहे थे, तब खुदा ताला आप पर जाहिर हुआ और आपको हुक्म हुआ कि दुनिया ने खुदा की राह को छोड़ दिया है और ज़मीन गुनाह से आलूदा हो गई है, इसलिए मैं तुझे अपना रसूल बनाकर भेजता हूँ। अब तू और लोगों को मुतंबह कर कि वो अजाब से पहले खुदा की तरफ रुजू करें। इस हुक्म के सुनने से आप डरे कि मैं एक उम्मी यानी नाखानदा आदमी हूँ, और अर्ज़ किया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तब खुदा ने आपके सीने में तमाम रूहानी उलूम भर दिए और आपके दिल को रोशन कर दिया। आपकी कुव्वत कुदसिया की तासीर से गरीब और आजिज़ लोग आपके हल्का इताअत में आने शुरू हो गए, और जो बड़े बड़े आदमी थे उन्होंने दुश्मनी पर कमर बांध ली। यहाँ तक कि आखिरकार आपको कत्ल करना चाहा और कई मर्द और कई औरतें बड़े अजाब के साथ कत्ल कर दिए गए। और आखिरी हमला ये किया कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए आपके घर का मुहासरा कर लिया। मगर जिसको खुदा बचावे उसको कौन मारे? खुदा ने आपको अपनी वही से इत्तला दी कि आप इस शहर से निकल जाओ और मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूँगा। बस आप शहर मक्का से अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर निकल आए और 3 रात तक गारे सौर में छिपे रहे। दुश्मनों ने ताकुब किया और एक सुराग रसान को लेकर गार तक पहुँचे। उस शख्स ने गार तक कदम का निशान पहुंचा दिया और कहा कि इस गार में तलाश करो, इसके आगे कदम नहीं, और अगर इसके आगे गया है तो फिर आसमान पर चढ़ गया होगा। मगर खुदा की कुदरत के अजायबात की कौन हद बस कर सकता है? खुदा ने एक ही रात में ये कुदरत नुमाई की कि अनकबूत ने अपनी जाली से गार का तमाम मुंह बंद कर दिया और एक कबूतरी ने गार के मुंह पर घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। और जब सुराग रसान ने लोगों को गार के अंदर जाने की तरगीब दी तो एक बुढ़ा आदमी बोला कि ये सुराग रसान तो पागल हो गया है, मैं तो इस जाली को गार के मुंह पर उस ज़माने से देख रहा हूँ जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा ही नहीं हुआ था। इस बात को सुनकर सब लोग मुंतशिर हो गए और गार का ख्याल छोड़ दिया। इसके बाद حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر مدینہ میں پہنچے اور مدینہ کے اکثر لوگوں نے آپ کو قبول کر لیا۔ اس پر مکہ والوں کا غضب بھڑکا اور افسوس کیا کہ ہمارا شکار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور پھر کیا تھا، دن رات انہی منصوبوں میں لگے کہ کس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، اور کچھ تھوڑا گروہ مکہ والوں کا کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا وہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مختلف ممالک کی طرف چلے گئے۔ بعض نے حبشہ کے بادشاہ کی پناہ لے لی تھی اور بعض مکہ میں ہی رہے کیونکہ وہ سفر کرنے کے لیے زیادہ راہ نہیں رکھتے تھے، اور وہ بہت دکھ دیے گئے۔ قرآن شریف میں ان کا ذکر ہے کہ کیوں کر وہ دن رات فریاد کرتے تھے۔ اور جب کفار قریش کا حد سے زیادہ ظلم بڑھ گیا اور انہوں نے غریب عورتوں اور یتیم بچوں کو قتل کرنا شروع کیا اور بعض عورتوں کو ایسی بے دردی سے مارا کہ ان کی دونوں ٹانگیں دو رسوں سے باندھ کر دو اونٹوں کے ساتھ وہ رسے خوب جکڑ دیے اور پھر ان اونٹوں کو دو مختلف جہات میں دوڑایا، اور اس طرح پر وہ عورتیں دو ٹکڑے ہو کر مر گئیں۔ جب برحم کافروں کا ظلم اس حد تک پہنچ گیا، خدا نے جو آخر اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے اپنے رسول پر اپنی وحی نازل کی کہ مظلوموں کی فریاد میرے تک پہنچ گئی، آج میں اجازت دیتا ہوں کہ تم بھی ان کا مقابلہ کرو، اور یاد رکھو کہ جو لوگ بے گناہ لوگوں پر تلوار اٹھاتے ہیں وہ تلوار سے ہی ہلاک کیے جائیں گے، مگر تم کوئی زیادتی مت کرو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ ہے حقیقت اسلام کے جہاد کی، جس کو نہایت ظلم سے برے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ بے شک خدا حلیم ہے، مگر جب کسی قوم کی شرارت حد سے گزر جاتی ہے تو وہ ظالم کو بے سزا نہیں چھوڑتا، اور آپ ان کے لیے تباہی کے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ہمارے مخالفوں نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ خدا تو قرآن شریف میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین اسلام میں جبر نہیں، تو پھر کس نے جبر کا حکم دیا اور جبر کے کون سے سامان تھے؟ اور کیا وہ لوگ جو جبر سے مسلمان کیے جاتے ہیں ان کا یہی صدق اور یہی ایمان ہوتا ہے کہ بغیر کسی تنخواہ پانے کے باوجود 200-300 آدمی ہونے کے ہزاروں آدمیوں کا مقابلہ کریں، اور جب ہزار تک پہنچ جائیں تو کئی لاکھ دشمن کو شکست دے دیں، اور دین کو دشمن کے حملے سے بچانے کے لیے بھیڑوں بکریوں کی طرح سر کٹا دیں، اور اسلام کی سچائی پر اپنے خون سے مہریں کر دیں، اور خدا کی توحید کے پھیلانے کے لیے ایسے عاشق ہوں کہ درویشانہ طور پر سختی اٹھا کر افریقہ کے ریگستان تک پہنچیں اور اس ملک میں اسلام کو پھیلاویں، اور پھر ہر یک قسم کی صعوبت اٹھا کر چین تک پہنچیں، نہ جنگ کے طور پر بلکہ محض درویشانہ طور پر، اور اس ملک میں پہنچ کر دعوت اسلام کریں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے بابرکت واز سے کئی کروڑ مسلمان اس زمین میں پیدا ہو جائیں، اور پھر ٹاٹ پوش درویشوں کے رنگ میں ہندوستان میں آئیں، اور بہت سے حصے آریہ ورت کو اسلام سے مشرف کر دیں، اور یورپ کی حدود تک لا الہ الا اللہ کی آواز پہنچا دیں۔ تم ایمانن کہو کہ کیا یہ کام ان لوگوں کا ہے جو جبرن مسلمان کیے جاتے ہیں، جن کا دل کافر اور زبان مومن ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے کام ہیں جن کے دل نور ایمان سے بھر جاتے ہیں اور جن کے دلوں میں خدا ہی خدا ہوتا ہے۔ پھر ہم اس طرف رجوع کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ واضح ہو کہ اسلام کا بڑا بھاری مقصد خدا کی توحید اور جلال زمین پر قائم کرنا، اور شرک کا بکلی استحصال کرنا، اور تمام متفرق فرقوں کو ایک کلمے پر قائم کر کے ان کو ایک قوم بنا دینا ہے۔ اور پہلے مذاہب جس قدر دنیا میں گزرے ہیں اور جس قدر نبی اور رسول آئے ہیں، ان کی نظر صرف اپنی قوم اور اپنے ملک تک محدود تھی، اور اگر انہوں نے کچھ اخلاق بھی سکھلائے تھے تو اس اخلاقی تعلیم سے ان کا مقصد اس سے زیادہ نہ تھا کہ اپنی ہی قوم کو ان کے اخلاق سے بہرا یاب کریں۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا کہ میری تعلیم صرف بنی اسرائیل تک محدود ہے، اور جب ایک عورت نے جو اسرائیل خاندان میں داخل نہ تھی بڑی عاجزی سے ان سے ہدایت چاہی تو انہوں نے اس کو رد کر دیا، اور پھر وہ غریب عورت کتیا سے اپنے تئیں مشابہت دے کر دوبارہ ہدایت کی مستدعی ہوئی تو وہی جواب اس کو ملا کہ میں صرف اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آخر وہ چپ رہ گئی۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ میں صرف عرب کے لیے بھیجا گیا ہوں، بلکہ قرآن شریف میں یہ ہے، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی لوگوں سے کہہ دے کہ میں تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مگر یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کو صاف جواب دینا یہ ایسا امر نہیں ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گناہ تھا، بلکہ عام ہدایت کا ابھی وقت نہیں آیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ تم خاص بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے ہو، اوروں سے تمہیں کچھ غرض نہیں۔ بس جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اخلاقی تعلیم بھی محض یہودیوں تک محدود تھی۔ بات یہ تھی کہ توریت میں یہ احکام تھے کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک، اور اس تعلیم سے صرف یہ غرض تھی کہ تا یہودیوں میں عدل کا مسئلہ قائم کیا جائے اور تعدی اور زیادتی سے روکا جائے، چونکہ بباعث اس کے کہ وہ 400 برس تک غلامی میں رہ چکے تھے ان میں ظلم اور سفلہ پن کی خصلتیں بہت پیدا ہو گئی تھیں۔ بس خدا کی حکمت نے یہ تقاضا کیا کہ جیسا کہ انتقام اور بدلہ لینے میں ان کی فطرتوں میں ایک تشدد تھا، اس کے دور کرنے کے لیے ایک تشدد کے ساتھ اخلاقی تعلیم پیش کی جائے۔ سو وہ اخلاقی تعلیم انجیل ہے جو صرف یہودیوں کے لیے ہے، نہ تمام دنیا کے لیے، کیونکہ دوسری قوموں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی غرض نہ تھی۔ مگر واقعی بات یہ ہے کہ اس تعلیم میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی، صرف یہی نقص نہیں کہ وہ دنیا کی عام ہمدردی پر مبنی نہیں، بلکہ ایک یہ بھی نقص ہے کہ جیسا کہ توریت تشدد و انتقام کی تعلیم میں افراد کی طرف مائل ہے، ایسا انجیل عفو اور درگزر کی تعلیم میں تفرید کی طرف جھک گئی ہے، اور ان دونوں کتابوں نے انسانی درخت کی تمام شاخوں کا کچھ لحاظ نہیں کیا، بلکہ اس درخت کی ایک شاخ کو تو توریت پیش کرتی ہے اور دوسری شاخ انجیل کے ہاتھ میں ہے، اور دونوں تعلیمیں اعتدال سے گری ہوئی ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہر وقت اور ہر موقع پر انتقام لینا اور سزا دینا قرین مصلحت نہیں، ایسا ہی ہر وقت اور ہر موقع پر عفو اور درگزر کرنا انسانی تربیت کے مصالحے سے بالکل مخالف ہے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف نے ان دونوں تعلیموں کو رد کر کے یہ فرمایا، جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فأجره على الله، بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے جو کی جائے، جیسا کہ توریت کی تعلیم ہے، مگر جو شخص عفو کرے جیسا کہ انجیل کی تعلیم ہے تو اس صورت میں وہ عفو مستحسن اور جائز ہوگی، جبکہ کوئی نیک نتیجہ اس کا مرتب ہو اور جس کو معاف کیا گیا کوئی اصلاح اس کی عفو سے متصور ہو، ورنہ قانون یہی ہے جو توریت میں مذکور ہے۔